ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہماری حضرت علامہ مولانا صوفی غازی امان سلطانی قاضی چشتی نیازی کل ہند بزم صوفی اورنگ آباد اور جنرل سیکرٹری آل انڈیا حسینی تنظیم آج ہمارے ساتھ ہیں, آج ہمارے جلسے میں جو ہے صدارت کر رہے ہیں. آپ جو ہیں صوفی کا جو پیغام پہنچانے کے لیے صرف ہندوستان میں ہی نہیں باہر ملکوں میں بھی جو ہے خاص کر شام, ایران, افغانستان اور کون سے استنبول اور انڈونیشیا بھی جو ہے آپ سفر کر چکے ہیں. آپ جو ہیں یہ پیغام جو ہے ہر ملک میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے ہم جلسے کا شروعات سے پہلے حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں درود درشن پیش کریں. اللہم میں جناب مولانا ذوالفقار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آیت قرآن پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں جناب بشیر احمد صاحب ہمارے ملباغل کے درگاہ کے مجاور صاحب ہیں اور درخواست کو نعت سنا ہے. نعت سے پہلے میں جناب سلیم آزاد صاحب کر سلیم آزاد صاحب درخواست کرتا ہوں کہ آج کے مہمانوں کے جو ہے گلپوشی کریں. بڑا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکابرین علماء کرام, محترم المقام سامعین کرام, مجھ ناچیز کو نعت کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم ملا ہے. میں چند باتیں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. یوں تو میں کوئی نعت خواں نہیں ہوں, شاعر بھی نہیں ہوں. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری دینے کے بعد یہ نعت کا پڑھنے کا سلسلہ چالو ہو گیا ہے. اسی عقیدت میں, جوش محبت میں نعت پیش کر رہا ہوں. اے خدا التجا ہے میری, اے خدا التجا ہے میری, ان کے جلوہ میں یوں موت آئے. اے خدا التجا ہے میری, ان کے جلوہ میں یوں موت آئے. جان خدموں میں نکلے نبی کے, جان خدموں میں نکلے نبی کے, اور وہی مجھے کو دفنایا جائے. اے خدا التجا ہے میری, آرزو ہے میری میرے آقا, موت آئے تو اس طرح آئے, موت آئے تو اس طرح آئے. آرزو ہے میری میرے آقا, موت آئے تو اس طرح آئے. دھوم سے نکلے میرا جنازہ, دھوم سے نکلے میرا جنازہ, میری میت مدینے کو جائے. اے خدا التجا ہے میری, ان کے جلووں میں یوں موت آئے. جان قدموں میں نکلے نبی کے, اور وہیں مجھے کو دفنایا جائے. اے خدا التجا ہے میری, ہے سہارا مصطفیٰ کا, چھوڑ دے چھوڑتی ہے جو دنیا, چھوڑ دے چھوڑتی ہے جو دنیا, ہے سہارا ہمیں مصطفیٰ کا, چھوڑ دے چھوڑتی ہے جو دنیا. ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے, ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہیں مجھے کو دفنایا جائے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے موت آئے، تو اس طرح نیند آئے، تو اس طرح آئے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے نیند آئے، تو اس طرح آئے، ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہوں، ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہوں، اور اذان بلالی جگائے، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، لطف جمع سر مصطفیٰ پر سر جھکاتے ہی دم ٹوٹ جائے، سر جھکاتے ہی دم ٹوٹ جائے، لطف جب ہے سر مصطفیٰ پر سر جھکاتے ہی دم ٹوٹ جائے، آب کوثر سے ہو غسل رضواں، آب کوثر سے ہو غسل رضواں، ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، یا نبی ہم کو سب کچھ ملا ہے، موت پر بھی نگاہ کرم ہو، موت پر بھی نگاہ کرم ہو، یا نبی ہم کو سب کچھ ملا ہے، موت پر بھی نگاہ کرم ہو، خاک طیبہ ہو ہم کو میسر، خاک طیبہ ہو ہم کو میسر، خبر بھی نور سے جگمگائے، اے خدا التجا ہے یہ میری، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہیں مجھے کو دفنایا جائے۔ السلام علیکم۔
سبحان اللہ۔ جناب سید نوید احمد صاحب نعت سنائیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی نعت سماعت فرمائیں، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقا ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم ان کو پکارا کرتے ہیں، کچھ روز سے عشق احمد میں، او چاہنے والوں سے اپنے
پوچھے تو سبا یہ کہہ دینا, او چاہنے والوں سے اپنے پوچھے تو سبا یہ کہہ دینا, پوچھے تو سبا تو یہ کہہ دینا, آہوں کے سہارے جیتے ہیں, آہوں کے سہارے جیتے ہیں, اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں, کچھ روز سے عشق احمد میں جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کہتے ہیں, جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں, قسمت کا نظارہ کرتے ہیں, سرکار امم کے قدموں پہ, سرکار امم کے قدموں پہ جو عمر گزارا کرتے ہیں, کچھ روز سے عشق احمد میں جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں, جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں, سرکار رسول اکرم کے, رسول اکرم کے قدموں پہ جو عمر گزارا کرتے ہیں, کچھ روز سے عشق احمد میں.
پسندیدہ اشعار سماعت فرمائیں.
او چاہنے والوں سے اپنے پوچھے تو سبا تو یہ کہہ دینا, او چاہنے والوں سے اپنے پوچھے تو سبا تو یہ کہہ دینا, پوچھے تو سبا تو یہ کہہ دینا, آہوں کے سہارے جیتے ہیں, اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں, کچھ روز سے عشق احمد میں. اللہ یہ کیسے بندے ہیں, آرام ملا تو بھول گئے, اللہ یہ کیسے بندے ہیں, آرام ملا تو بھول گئے, آرام ملا تو بھول گئے, جب سر پہ مصیبت آتی ہے تب ان کو پکارا کرتے ہیں, کچھ روز سے عشق احمد میں.
صدق اللہ علیہ وسلم.
اس سے پہلے کہ ہمارے آج خصوصی مقرر خصوصی جناب ذوالفقار صاحب اپنا بیان پیش کریں, ایک اور ایک چھوٹا آئٹم ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ سیرت پاک کتاب, ایک بہت نایاب کتاب, جناب رائے چور کے مشہور ایڈوکیٹ جناب الحاج قاضی عبدالرؤف صاحب ایک کتاب لکھے تھے, اسی کتاب کو ہمارے اس صوفی سینٹر کے ایکٹیو ممبر جناب امیر بیگ صاحب نقشبندی, اے بی مالک, اے بی کنسلٹنٹ انجینئر فرم, وہ دوبارہ اس کو جو ری پرنٹ کرائے ہیں, اور حضرت کے دس مبارک سے جو اس کا اجرا ہوگا اور تمام کو جو ہے تقسیم کریں گے. حضر آپ یہ سب کو بانٹ دینا ہے, بولے ایک بار
لا
آپ میں جناب خود شوق صاحب سے درخواست ہوں کہ وہ آج کا بیان کریں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی. الحمد للہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاہ عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاہ عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اور کسی نے بڑا اچھا کلام کہا ہے کہ دیوانے کو تحقیر کی نگاہ سے نہ دیکھو, دیوانہ بڑی سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کو تحقیر کی نگاہ سے نہ دیکھو, دیوانہ بڑی سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اور دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے, اور دیوانے کو خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کو خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. حضرات, کچھ سننے اور سنانے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھوں گا کہ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار, ہم غریبوں کے خریدار, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا, بے قصوں کے قص, بے بسوں کے بس, یتیموں کے مل جاؤ ماں و احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک کا ندانہ پیش کریں. پڑھیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, دو مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا اور آج تیسری مرتبہ ہے. چند لمحے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کو مدلل مکمل مفصل خطاب مہمانان خصوصی حضرت علامہ مولانا صوفی غازی امان صاحب قبلہ مدت اللہ العالی والنورانی سے سماعت کرنا ہے. میں صرف اپنی اصلاح کے لیے چند کلمات بولوں گا, شاید کہ میری اصلاح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو میں نے تلاوت کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ نے کافروں کو نہیں کہا، اللہ نے یہاں پر اشارہ مسلمانوں کو نہیں کہا بلکہ کہا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو بتا یہ سچے لوگ کون ہوتے ہیں، ہم کس کے ساتھ ہو جائیں، ہم ان کو کیسے ڈھونڈیں؟ تو قرآن کہتا ہے انعمت علیہم، اللہ فرماتا ہے کہ جس پر میرا انعام ہو۔ اب ہم نے پھر اس کلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا انعام کس پر ہے، تو قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کا انعام نبیین کی جماعت پر ہے، صدیقین کی جماعت پر ہے، شہداء کی جماعت پر ہے، صالحین کی جماعت پر ہے، اور یہ اللہ کے رفیق ہیں، دوست ہیں، انہی کے راستے پر چلو۔ اب مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے کے خاطر آپ لوگ یہاں پر حاصل ہوئے ہیں، میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے، میں مدرسے کا مدرس ہوں، ایک مسجد کا امام ہوں، پورا دن پڑھانا رہتا ہے مجھ کو، لیکن جس محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ محفل بڑی اہم محفل ہے۔ آج ہم نے اس علم کو بھلا دیا ہے، آپ جانتے ہیں تاریخ میں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 100 سال اور ایک جگہ آیا تقریباً 60 سال کے بعد اس صوفیت کی بنیاد ڈلی، اور یہ صوفی کیا چیز ہے جس کو ہم تصوف کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور تصوف کا علماء نے اور صوفیہ کرام نے اس کا اشتقاق بتایا ہے، اشتقاق یعنی اس کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے، اصل کیا ہے، صوفیہ کرام نے بہت اس کے تراجم کیے ہیں، معنی کیے ہیں، یہاں تک کہ تصوف کی تعریف کو پڑھا تو تصوف کی تعریف 2000 سے زائد، 2000 سے، یعنی تصوف کی تعریف کیا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں صرف تصوف کی تعریف 2000 سے زیادہ علماء نے اس پر لکھا ہے کہ تصوف کس کو کہتے ہیں، وہ تصوف کا اشتقاق کس سے ہے، تصوف کس سے بنا ہے، کوئی کہتا ہے یہ صفا سے بنا ہے، کوئی کہتا ہے صوف سے بنا ہے، کوئی کسی الفاظوں کو لیتا ہے کہ یہ کس سے بنا ہے، اس کا اشتقاق کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا گرامر کیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، تصوف کہتے کس کو ہیں۔ آج تصوف کی دنیا بہت خالی ہو گئی ہے، آج جہاں جتنا بڑا علم شریعت کا دائرہ ہے اس سے کہیں بڑا دائرہ علم تصوف کا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 60 یا 100 سال کے بعد صوفیوں کے اندر ایک صوفی، آج ہمیں کہ ہم چلتے پھرتے آدمی کو صوفی کہہ دیتے ہیں، لیکن صوفی کا مقام کیا جانتے ہو؟ وہ صوفی کے بارے میں علماء نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ صوفی، جیسے میں نے کہا تصوف کی تعریف علماء نے فرمائی ہے، صوفیان کرام نے اس کی تعریف فرمائی ہے، لیکن تمام کا مخزن، تمام کا میٹر ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ صوفی اس کو کہتے ہیں جو اصل اور فرع کو بھول جائے اور صرف اس کے دل میں خدا ہی کی یاد رہے۔ اصل فرو فرا کہتے ہیں، یعنی اصل میرے باپ دادا جتنے بھی میرے اوپر کی ہیں ان کی محبت میرے دل میں نہ رہے، فرا جو مجھ سے پیدا ہوئے ہیں، میرے بیٹے بیٹیاں جتنے بھی یعنی مجھ سے ہیں ان کو فرا کہیں گے، تو نہ اصل کی اس کے دل میں محبت ہو نہ فرا کی اس کے دل میں محبت ہو، تو اسی کو صوفی کہا جاتا ہے، اسی کو تصوف کا ماننے والا کہا جاتا ہے۔ ہر دور میں علماء علم حدیث کے پڑھنے والے اور علم تصوف کو حاصل کرنے والوں کے اندر اختلاف رہا، ہر زمانے میں جھگڑا رہا ہے، اور آج تو یہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کا کرم ہے کہ انہوں نے اہل صوفی یعنی صوفیان کرام کو اور علماء کو ایک جگہ ملا دیا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی کے دور میں ایسا یعنی ایسا ماحول بن چکا تھا کہ صوفیانِ کرام علماء کو دیکھتے تھے اور علماء صوفیانِ کرام کو دیکھتے تھے تو دونوں کو ملنے کے بعد ایک دم بحث شروع ہو جاتی تھی اور ایسی بحث ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ اب دونوں آپس میں مارا توڑی شروع کر دیں گے, ایسی بحث ہوتی تھی. اور یہ بحث حضرت خواجہ مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نہیں بلکہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے وصال کے 60 یا 100 سال کے بعد یہ شروع ہو گیا. اور میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا پڑھا تو یہ وہ علم ہے جس علم کو صحابہ نے اس علم کو ظاہر نہیں فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, جانتے ہو علم کے خزانوں میں کچھ جواہر ہیں, جوہر ہیں, جانتے ہو؟ یعنی علم کا خزانہ قرار دیا حضرت علی نے اور کہا علم کے خزانوں میں کچھ جوہر ایسے ہیں, اگر میں ان جوہروں کو تم پر اگر ظاہر کر دوں تو تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں اس علم کے خزانے کے جوہر تمہارے اوپر ظاہر کر دوں تو تم میرے سر کو میرے یعنی جسم سے جدا کر دو. حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں اس علم کے خزانے کے جوہروں کو تم پر ظاہر کر دوں تو تم مجھے بت پرست کہنا شروع کر دو. یہ حضرت علی نے فرمایا ہے. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا جو اشارہ تھا وہ علم تصوف ہی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی کو ملا, وہ علم تصوف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 برتن عطا فرمائے, اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے مجھے 2 علم عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ بات ایک ہی ہے, حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک برتن کو میں نے لوگوں پر ظاہر کر دیا, یعنی ایک علم کو تو میں نے لوگوں پر ظاہر کر دیا, اور ایک علم ایسا ہے, ایک برتن ایسا ہے کہ اگر میں لوگوں پر ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے دنیا میں نہ رہنے دیں بلکہ میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دیں. صوفیانِ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا اشارہ جو دوسرے علم کی طرف تھا, دوسرے برتن کی طرف تھا, وہ علم تصوف ہی تھا. بہرحال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی اسلام ہیں اور اللہ نے آپ کو ہر علم سے نواز دیا ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, تو آپ نے پڑھا ہے, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور اللہ نے اپنے حبیب پر ایسی کتاب کو نازل فرمایا جس کتاب کے اندر, قرآن کے اندر ہر علم, ہر چیز کا علم موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ایسا علم عطا فرمایا, ایسا علم عطا فرمایا, اور حضرت علی حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک علم کو لوگوں پر ظاہر کر دیں تو لوگ آپس میں اتنا آپس میں لڑے مرے, اور حضرت علی نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر میں اس علم کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو لوگ بڑے سے بڑی بری سے بری چیز بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن لوگ اس علم کو سمجھ نہیں پائیں گے. وہ علم تصوف ہے. اور یہ تصوف اس کو کہا جاتا ہے, صوفی کا معنی کیا ہے, صوفی کس کو کہا جاتا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا دل صرف خدا کی محبت میں لگا ہوا رہتا ہے. اور صوفیانِ کرام حضرت ہمارے جو امام ہیں ہم جس کی اقتدا کرتے ہیں وہ 4 امام ہیں, ایک حضرت امام اعظم, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن حنبل. اب میں چاروں کی باتیں آپ کو سناتا ہوں, میں کوئی یعنی کسی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اور حضرت امام مالک کا دور کب کا ہے جانتے ہو؟ آپ تابعی ہیں, صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا ہے. حضرت امام بخاری سے پہلے کیا آپ ہیں اس دنیا میں, حضرت امام بخاری کا بعد کا زمانہ رہا جنہوں نے بخاری شریف کو تحریر فرمایا ہے. حضرت امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علم شریعت کو حاصل کر لیا اور علم طریقت, علم تصوف کو اس نے حاصل نہ کیا تو وہ فاسق ہے. یہ حضرت امام مالک کا قول ہے حضرت,
سبحان اللہ,
یہ میرا نہیں ہے, یہ امام بخاری کا نہیں ہے, بلکہ تابعی حضرت امام مالک جن کو لوگوں نے اجتہاد کی بنیاد پر اپنا امام مانا ہے,
اور وہ حضرت امام اعظم سے بھی پہلے امام رہے ہیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علم شریعت حاصل کر لیا اور علم تصوف کو حاصل نہ کیا تو وہ حضرت امام مالک کی نظر میں فاسق ہے. فاسق ہے, جانتے ہو فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کہا جاتا ہے کہ جس کی گواہی درست نہیں ہوتی ہے, جس کو مسلمان ہی نہیں مانا جاتا ہے اس کو فاسق. کلمہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن وہ مسلمان کے دائرے میں نہیں آتا ہے, اسی کو فاسق کہا جاتا ہے. اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علم تصوف حاصل کیا اور علم شریعت کو چھوڑ دیا وہ بھی میرے نزدیک بے دین ہے. تو علم شریعت کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے, علم طریقت کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے. امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علم شریعت علم تصوف کو حاصل کر لیا وہ متبع سنت ہے, یعنی اس نے تمام علموں کو حاصل کر لیا ہے, اب وہ مکمل یعنی اس نے علوم کو حاصل کیا ہے. مکمل کا معنی یہ نہیں تمام علوم حاصل کر لیے, تمام علم تو نبی کے بعد شاید کہ کوئی یعنی کوئی علم کو حاصل کر ہی نہیں سکتا. یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. اور آؤ ہمارے امام حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ہم جن کو امام مانتے ہیں, اور آج ہم نے آج ہی امام نہیں بلکہ آج سے 1300 سال پہلے کے لوگوں نے حضرت امام اعظم کو اپنا امام مانا ہے, اور 1300 سال سے لے کر آج تک کتنے بڑے بڑے وقت کے محدث پیدا ہوئے, وقت کے عالم پیدا ہوئے, کتنے بڑے بڑے یعنی سید علماء تشریف لائے, لیکن انہوں نے بھی اپنا امام حضرت امام اعظم کو بنایا ہے. اور اسی لیے آپ کا نام تو نعمان بن ثابت ہے لیکن آپ نے اتنا بڑا اجتہاد کیا, آپ اتنا بڑا علم تھا آپ کو, اتنے بڑے فقیہ تھے کہ آپ کو اس علم کی بنا پر اسی زمانے میں آپ کو امام اعظم کا لقب عطا فرما دیا گیا تھا. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم صوفیاء کرام کے پاس جایا کرو, اے لوگو تم صوفیاء کرام سے محبت کیا کرو, اے لوگو تم صوفیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھا کرو, اے لوگو تم صوفیوں سے اتنی محبت کرو جتنا کہ تم اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے بھی محبت نہیں کرتے. یعنی اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ صوفیاء کرام سے محبت کیا کرو. اور حضرت امام اعظم بہت زیادہ صوفیاء کرام سے محبت فرمایا کرتے تھے. ایک جگہ تو یہاں تک آیا ہے کہ حضرت امام اعظم جب فتووں سے اور لوگوں کی بھیڑ ختم ہو جاتی تھی تو آپ آہستہ سے اٹھتے تھے اور صوفیاء کرام کی محفلوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. یہاں تک کہ ایک نے سوال کیا, حضور آپ صوفیاء کرام کی محفل میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر یعنی سما خوانی بھی ہوتی ہے, دف کو بجایا جاتا ہے, تو کیا جائز ہے؟ جانتے ہو تو امام اعظم نے کہا, ارے میاں یہ پوچھتے ہو جانتے ہو کہ یہ صوفیاء کرام دف کو بجاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟
سبحان اللہ.
میں یعنی اس کا ثبوت نہیں دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دف بجانا جائز ہے, مگر حضرت امام اعظم کے قول کی نقل کر رہا ہوں. حضرت امام اعظم کہتے ہیں میاں یہ پوچھتے ہو کہ یعنی وہاں سما خوانی ہوتی ہے دف بجایا جاتا ہے, بلکہ یہ تو دف بجاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے.
سبحان اللہ.
یہ آج کے مولوی کا قول نہیں ہے, 500 سال کے پہلے کے مولوی کا قول نہیں ہے, بلکہ جس کو پوری دنیا نے امام اعظم کا لقب دیا ہے اس امام کا قول ہے. اور یہ حضرت امام اعظم ہے. اور آپ کو بتاؤں حضرت امام احمد بن حنبل اتنے سخت مزاج کے تھے, آپ ایک دم اپنی محفل میں کہتے تھے صوفیوں کی محفل میں مت جانا, صوفیوں کے قریب مت جانا. آپ کا ایک فرزند تھا, اس فرزند سے آپ نے کہا بیٹا کبھی صوفیوں کے پاس مت جانا تو گمراہ ہو جائے گا, ماشاءاللہ صوفیوں کے پاس مت جانا, ان کی محفل میں مت بیٹھنا. حضرت امام احمد بن حنبل وہ بھی یعنی ائمہ اربع کے ایک امام تھے, ان کو بھی لوگوں نے امام مانا تھا, وہ بھی مجتہد تھے, وہ بھی ایک فقیہ تھے, اور وہ لوگوں سے انکار کرتے تھے صوفیوں کی محفل میں مت جانا. لیکن ایک دور آیا حضرت ابو صوفی حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ, اس زمانے کے یعنی ایک عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے, اور آپ کہتے تھے کہ ابو حمزہ کے پاس مت جایا کرو. آپ کو ایک مسئلے میں اشکال پیدا ہوا اور اس مسئلے کے لیے آپ اپنے دور کے علماء کے پاس گئے اور علماء سے اس سوال کے بارے میں سوال کیا, لیکن کسی کے پاس آپ کو یعنی تسلی بخش جواب نہیں ملا. تو آپ ایک دن جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت صوفی ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ گزر رہے ہیں, تو آپ نے سلام کیا اور حضرت امام حنبل ارشاد فرماتے ہیں اے صوفی کیا تم اس مسئلے کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اے صوفی حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حضرت امام حنبل کہتے ہیں کیا تم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو اس مسئلے کے بارے میں, جس کو حضرت امام حنبل نے جس مسئلے کے بارے میں اشکال پیدا ہوا اس زمانے کے علماء کے پاس گئے. تو حضرت صوفی ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا, وہ جواب بھی ایسا دیا, حضرت امام حنبل کہتے ہیں کہ مجھے تسلی بخش جواب بھی مل گیا اور اس دن سے مجھے صوفی ابو حمزہ سے محبت بھی ہو گئی, اور انہی سے نہیں بلکہ تمام صوفیان کرام سے مجھے محبت ہو گئی. اور حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک محفل کو جمع کیا, محفل کو جمع کیا اور کہا, اس محفل میں آپ نے کہا جانتے ہو میں صوفیان کرام کے پاس جانے کے لیے منع کرتا تھا لیکن آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, اور اپنے بیٹا جو ان کا بیٹا اس محفل میں پیچھے بیٹھا تھا اس بیٹے کو قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا قریب آ, بیٹا مجھے تجھے تاکید کرتا تھا کہ صوفیوں کے پاس مت جانا لیکن آج میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو صوفیوں کے پاس ضرور بیٹھنا, ان کے پاس وہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ اتنا بڑا ان کے پاس علم ہے وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے, تم صوفیوں کے پاس ضرور جایا کرو. یہ حضرت وقت کے امام, وقت کے مجتہد, وقت کے فقی حضرت امام احمد بن حنبل کا قول ہے, میرا قول نہیں ہے. اب آپ کو جاؤں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں آپ بھی اپنے دور میں امام رہے ہیں, آپ کو بھی لوگوں نے امام مانا ہے, آپ بھی مجتہد رہے ہیں, آپ بھی اپنے وقت کے فقیہ عاصم رہے ہیں, لیکن آپ کا دور حضرت امام عاصم کے بعد کا رہا اور حضرت امام شافعی حضرت امام حنبل کا دور ایک دور رہا ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی محفلوں میں فرمایا کرتے تھے, اے لوگوں تم صوفیان کرام کی محفل میں بیٹھا کرو, تم صوفیوں کی محفل میں بیٹھا کرو. اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے, آپ علم حدیث کا درس دے رہے ہیں اور علم حدیث کا درس دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ تم صوفیوں کی محفل میں جایا کرو, تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں, حضرت امام شافعی کے شاگردوں نے سوال کیا, حضور کیا آپ بھی صوفیان کرام کی محفل میں تشریف لے جاتے ہیں, کیا آپ کو بھی وہاں پر کچھ حاصل ہوا ہے؟ تو حضرت امام شافعی اپنے وقت کا فقی, اپنے وقت کے مجتہد ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے شاگردوں سنو سنو, تم صوفیاء کرام کی محفل میں پوچھتے ہو کیا ملتا ہے, ارے میرے پاس پڑھتے ہو علم حدیث حاصل ہو جاتا ہے, فقہ کا علم حاصل ہو جاتا ہے, لیکن صوفیاء کی بارگاہ میں جانے سے وہ علم عطا ہوتا ہے, وہ علم تمہیں شافعی کے پاس نہیں مل سکتا. حضرت امام شافعی کا یہ قول ہے. اور کہتے ہیں تو شاگردوں نے کہا, حضور کیا آپ نے بھی صوفیہ سے کچھ سیکھا ہے, صوفیانے کرام سے کچھ آپ نے سیکھا ہے؟ تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں ہاں میں نے ایک نہیں بہت ساری چیزیں میں نے صوفیانے کرام سے سیکھی ہیں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جانتے ہو یہ صوفیانی کا قول ہے کہ وقت ایک تلوار ہے اور اگر اس کو نہیں توڑو گے تو وقت تمہیں توڑ دے گا, یہ علم حدیث میں نہیں ملے گا, علم فقہ میں نہیں ملے گا, بلکہ یہ صوفیان کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو مل جائے گا. اسی لیے کہا من عرف رب من عرف نفسه فقد عرف ربه.
سبحان اللہ,
جانتے ہو یہی وہ صوفیانے کرام ہے, ان کی زندگی کا آج تو ہم نے یعنی صوفیان کرام کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے علم تصوف کو چھوڑ دیا ہے, علم تصوف پہ اتنی بڑی بڑی کتابیں, آج ہم اگر لائبریری کے اندر جائیں, میں یعنی رامپور میں رسا لائبریری ہے, بہت بڑی لائبریری ہے, وہاں پر گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا علم حدیث ہم نے پڑھا ہے لیکن علم تصوف پر میں نے دیکھا تو اتنی زخیم پرانی پرانی موٹی موٹی کتابیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے سالوں سال لگ جائیں گے لیکن کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی ان کو پڑھنے والا نہیں ہے. علم حدیث, ارے وہ اپنے وقت کے جید علماء جن کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے نوازا جاتا تھا یعنی حدیث کے امیر کہا جاتا تھا, لیکن ان کا بھی ارشاد یہی ہوتا تھا کہ صوفیان کرام کی محفل میں جایا کرو.
سبحان اللہ.
میں نے کہا کہ تصوف کا اشتقاق کیا ہے, اس کا لغت معنی, اس کا معنی کیا ہے, اس کو کیوں کہاں سے بنا ہے, تو اس میں یعنی بہت سارے روایتیں ہیں, بہت سارے یعنی صوفیان کرام نے اس کی الگ الگ تعریفات فرمائی ہیں. کسی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے صفا سے بنا ہے یعنی صفا اور مروہ سے بنا ہے. صفا مروہ سے کیا, جیسے یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچے کی محبت میں آپ صفا و مروہ پر دوڑ رہی تھی, آپ یعنی کس چیز کی آپ کو چاہت نہیں تھی، بلکہ آپ کو کیا چاہت تھی؟ اپنے بیٹے کی محبت میں پانی کی تلاش میں آپ کبھی ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی تھی، آپ کے دل میں کسی کی محبت نہیں تھی، صرف اپنے بیٹے کی محبت کی بنا پر آپ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تو یہی یعنی صفا ہے۔ اسی طریقے سے صوفیان کرام کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جیسے حضرت حاجرہ کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت تھی، کسی کی محبت نہیں تھی، ایسی صوفی کے دل میں صرف خدا کی محبت ہوتی ہے، خدا کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوتی۔
سبحان اللہ۔
اور ایک جگہ آیا ہے کہ یہ صوفیان کرام اہل صفا سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اہل صفا کون تھے؟ جو مسجد نبوی، مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا ہے، اس پر اصحاب صفا تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے ہو اصحاب صفا کون تھے؟ وہ بےچارے یعنی گھروں سے بہت زیادہ غریب تھے، اور جن کی یعنی تعداد تقریباً 70 بتائی گئی ہے۔ وہ 70 صحابہ کرام تھے جن کو یعنی لکڑیاں چنا کرتے تھے، اور جتنا وقت زیادہ سے زیادہ ملا کرتا تھا وہ رسول کی بارگاہ میں آ کر مسجد نبوی کے بازو میں جو چبوترا تھا اس پر بیٹھتے تھے، اور ان کو پڑھانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہوا کرتے تھے۔ کیسا وہ چبوترا ہوگا کہ جس پر اصحاب صفا پڑھا کرتے تھے اور پڑھانے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ یہ ہیں حضرات محترم۔ تو وہ تھے کہ اپنے اوپر یعنی وہ کسی کو شو بازی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ ہی کی محبت کے لیے علم کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اور انہی میں حضرات محترم، حضرت ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جو یعنی مشکاہ شریف کا ہے، صفحہ نمبر 425 پر یہ یعنی مشکاہ شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ میں ایک راستے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا،